ناظرین آداب، ظلمت اور ضیا، ان میں فرق کیا ہے؟ شاید ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس کا جواب معلوم، لیکن یہ کوئی اتنی آسان بات بھی نہیں ہے۔ روشنی کی حقیقت کو جاننے میں انسانوں کو ہزاروں سال لگ گئے، اور صرف 250-250 سال پہلے ہمیں اس کی اصل حقیقت معلوم ہوئی۔ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ روشنی دراصل برقی مقناطیسی لہریں ہیں، الیکٹرو میگنیٹک ویوز، جو اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ کوئی چارج حرکت کرتا ہے۔ تو جہاں جہاں چارجز حرکت کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے ایک کرنٹ پیدا ہوتا ہے، وہاں سے یہ لہریں باہر نکلتی ہیں۔ روشنی ہمارے لیے اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں ہر چیز جاننا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ کس رفتار پہ حرکت کرتی ہے۔ اب اس کے اوپر لوگوں نے تو بہت پہلے سے غور و خوض کیا تھا۔ ایک تجربہ گیلیلیو نے کیا تھا۔ گیلیلیو نے یہ کیا کہ اپنے ایک اسسٹنٹ سے کہا کہ تم اس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، میں اس پہاڑ پہ ہوں، جب تم میری لالٹین کو دیکھو گے تو اس وقت اپنی لالٹین پر سے پردہ ہٹا دینا۔ اور گیلیلیو کا خیال یہ تھا کہ وہ فرق ناپ سکے گا، وقت کا فرق ناپ سکے گا، اور اس طرح سے یہ جان لے گا کہ روشنی کس رفتار پہ حرکت کرتی ہے۔ مگر یہ ممکن نہ ہوا، اس لیے کہ روشنی کی رفتار بہت زیادہ ہے، اور جتنا وقت پردے کو اوپر اٹھانے میں لگتا ہے، اس دوران تو روشنی دور کہیں چلی جا چکی ہوتی ہے۔ پھر سن 1675 میں رومر، جو ایک ماہر فلکیات تھا، اس نے روشنی کی رفتار یوں معلوم کی کہ اس نے مشتری کے چاند کو دیکھا۔ یہ چاند مشتری کے گرد ایک مخصوص وقت کے بعد دوبارہ پہنچتا ہے، اور وہاں پر پھر چاند گرہن ہوتا ہے۔ رومر نے مشتری کے چاند کا اس وقت مشاہدہ کیا جب زمین مشتری کے قریب ہوتی ہے اور سورج اس طرف ہوتا ہے، لیکن جب زمین گھوم کر سورج کی دوسری طرف پہنچتی ہے، تو پھر رومر نے یہ دیکھا کہ یہ چاند گرہن 16.6 منٹ کے بعد ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ روشنی کو مزید 16.6 منٹ لگتے ہیں یہاں سے یہاں تک پہنچنے کے واسطے۔ تو اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ زمین سورج سے کتنے فاصلے کے اوپر ہے، تو پھر یہاں سے روشنی کی رفتار نکلتی ہے، اسپیڈ آف لائٹ از ایکول ٹو ڈسٹینس وچ از 2 times دی ڈسٹینس آف دی ارتھ فرام دا سن ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹائم ٹیکن، جو 16.6 منٹ ہے۔ اس سے جو ویلیو نکلی وہ اصل ویلیو سے بہت زیادہ مختلف نہیں تھی۔ اٹ از اباؤٹ 2.3 × 10⁸ میٹرز پر سیکنڈ۔ اور یہ تو ایک بہت قابل ستائش بات ہے کہ اتنا پہلے رومر نے روشنی کی رفتار معلوم کر لی تھی، ایک کافی ایکوریٹ حد تک۔ مگر ایسٹرونومیکل طریقے اپنی جگہ پہ ہیں، اور جو تجربات آپ زمین پہ کر سکتے ہیں ان کی الگ ایک ویلیو ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور تجربہ ہوا۔ سب سے پہلے ایک فرانسیسی سائنسدان جس کا نام فیزو تھا، فیزو نے یہ تجربہ کیا کہ اس نے ایک گراری لی، اس گراری کے دانتوں میں سے روشنی کی ایک دھار گزر سکتی ہے، ایک بیم گزر سکتی ہے۔ اور اب آپ اس ڈائیگرام پر دیکھتے ہیں کہ یہ گراری گھومتی ہے، ایک طرف سے روشنی اس کے اوپر پڑتی ہے، جو ایک آئینے سے، جو پارشلی سلورڈ میرر ہے، اس سے ٹکرا کر سیدھے ہاتھ کی طرف جاتی ہے، پھر ایک دوسرے آئینے سے ٹکرا کر واپس آتی ہے، اور اس کو پھر دیکھا جاتا ہے آنکھ کے ساتھ یا کسی ٹیلیسکوپ کے ساتھ۔ جب یہ گراری گھومتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے دانت جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹتے ہیں، ہلتے ہیں۔ اب اگر روشنی ایک وقت پر یوں گزرتی ہے، تو جب وہ واپس آئے گی تو ممکن ہے کہ جو گراری کا دانت ہے وہ اس کے بیچ میں آ جائے اور اس کے راستے کو بلاک کر دے۔ آنے اور جانے کا وقت 2 × L ڈیوائڈیڈ بائی دا اسپیڈ آف لائٹ سی بنتا ہے۔ اور اس دوران گراری نے کتنا وقت لگایا؟ تھیٹا ڈیوائڈیڈ بائی اومیگا۔ تو اگر یہ لائٹ بلاک ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2L divided by C is equal to theta divided by omega. یہاں سے پھر speed of light نکل آتی ہے 2 into L into omega divided by theta. تو یہاں پر speed of light نکالنے کے واسطے آپ کو صرف دو چیزیں measure کرنے کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ گراری کس speed کے ساتھ گھوم رہی ہے, اور دوسرے یہ کہ گراری سے اس screen تک یا اس mirror تک فاصلہ کتنا ہے. حالانکہ یہ اتنا سمپل ایکسپیریمنٹ ہے, لیکن اس سے جو اسپیڈ آف لائٹ کی ویلیو نکلتی ہے وہ حقیقت سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے. اٹ از ان فیکٹ ویری کلوز ٹو 3×10⁻⁸ میٹرز پر سیکنڈ. اس سے ملتا جلتا ایک اور ایکسپیریمنٹ سن 1860 میں کیا گیا, یعنی کہ اس کے کچھ 10-11 سال کے بعد, کرنے والے سائنسدان کا نام فوکو تھا. اور اس میں ایک روٹیٹنگ مرر ہے جس کے 8 حصے ہیں. جب لائٹ سورس سے نیچے روشنی آتی ہے تو وہ پھر ایک مرر کے ساتھ ٹکرا کر ایک ویوئنگ ٹیلیسکوپ میں پہنچتی ہے, مگر یہ صرف اس صورت میں پہنچے گی جب مرر بالکل ٹھیک جگہ پر ہو اور روٹیشن کی سپیڈ بالکل صحیح ہو. مطلب یہ کہ دا مرر روٹیٹس اونلی 1/8 آف اے ٹرن ان ٹائم ڈیلٹا ٹی. ان تمام تجربات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روشنی بہت تیزی کے ساتھ تو ضرور حرکت کرتی ہے, لیکن اس کی سپیڈ انفینٹ نہیں ہے, فائنائٹ ہے. یہ کتنا بڑا نمبر ہے اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ ایک سیکنڈ کے اندر روشنی زمین کے گرد 7 یا 8 چکر لگا سکتی ہے. اور اسی کی وجہ سے ہم بہت سی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جہاں روشنی سب سے پہلے پہنچتی ہے. مثال کے طور پر جب بجلی کڑکتی ہے تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں بجلی کڑکی, اس کے بعد پھر ہمیں بادل گرجنے کی آواز سنائی دیتی ہے. بادل جب گرجتے ہیں تو وہ ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں, اور ساؤنڈ ویوز جو ہیں وہ بمشکل 1100 میٹرز پر سیکنڈ کی رفتار پہ حرکت کرتے ہیں, جبکہ یہ اس سے لاکھوں گنا زیادہ ہے. روشنی برقی مقناطیسی لہریں ہیں, لیکن یہ ایک بہت بڑا اسپیکٹرم ہے. مطلب یہ کہ جو فریکوینسیز ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی, یہ 0 سے لے کر انفینیٹی تک جاتی ہیں. لیکن جو ویو لینس ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ, ان کی رینج محدود ہے. تو جو گہرا نیلا ہے وہ تقریباً 400 نینومیٹرز ہوتا ہے, اور جو گہرا سرخ ہے وہ کوئی 700 یا 750 نینومیٹرز ہوتا ہے, اور جو درمیان کے رنگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ ان دو حدود کے درمیان ہی ہیں. سورج سے نکلنے والی روشنی مختلف فریکوینسیز کی ہوتی ہے, اور اگر آپ دن کے وقت آسمان کی طرف دیکھیں اور آپ کے پاس وہ میجرمنٹ اکوپمنٹ ہو جس سے آپ فریکوینسیز معلوم کر سکیں, تو اسپیکٹرم آپ کو کچھ اس طرح کا دکھائی دے گا. یہ دیکھیں کہ شارٹ ویو لینتھ پر, مطلب یہ کہ بلو کے نزدیک آپ کو سب سے زیادہ انرجی ملتی ہے, انٹینسٹی ملتی ہے, اور جیسے جیسے آپ اس سے دور ہوتے جاتے ہیں تو کہیں زیادہ کہیں کم, لیکن بالآخر یہ کافی کم انٹینسٹی ملتی ہے. اسی طرح سے ایک عام بلب سے روشنی مختلف ویو لینتھس کی نکلتی ہے. ایک ٹنگسٹن لائٹ بلب سے نکلنے والی ویو لینتھس 400 سے 700 نینومیٹرز کی ہوتی ہیں. اکثر وائٹ لائٹ کی بات ہوتی ہے, لیکن ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ سفید رنگ کوئی چیز نہیں ہے. دیر از نو سچ تھنگ ایز وائٹ لائٹ. وائٹ لائٹ کا اصل مطلب ہے کہ تمام فریکوینسیز برابر مقدار میں ہوں, اور ایسے کبھی ممکن نہیں, کیونکہ پھر اگر آپ کو تمام ویو لینتھس اس روشنی کی بیم میں شامل کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایوری تھنگ فرام 0 till infinity, جو کہ ناممکن ہے. لیکن اپروکسیمیٹ وائٹ لائٹ ضرور ہوتی ہے, اور اس میں اتنی ہی ریڈ ہے جتنی بلو ہے. غرض یہ کہ تمام کلرز اس کے اندر تقریباً برابر لیول پر ہوتے ہیں. اب مختلف کلرز کو جوڑ کے, ان کو کمبائن کر کے دوسرے کلرز بنتے ہیں. اس کی میں آپ کو کچھ مثالیں دکھانا چاہتا ہوں. یہاں پر نیلے اور سرخ کو کمبائن کر کے فیروزی رنگ بنایا گیا ہے, دوسری طرف نیلے اور ہرے سے ہلکا نیلا بنا ہے. نیچے کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرخ اور سبز کو ملا کر پیلا رنگ بنتا ہے, اور جب آپ ان تینوں رنگوں کو اکٹھے کرتے ہیں تو ان سے سفید دوبارہ بنتا ہے. میں پھر اس بات پہ زور دوں گا کہ سفید کا مطلب یہاں پر اپروکسیمیٹ وائٹ ہے. تو صرف تین رنگوں سے نہیں، اگر آپ تمام رنگ اس میں برابر مقدار میں شامل کر سکے تبھی مکمل سفید بنتا. لیکن چلیے اپروکسیمیٹلی وین یو کمبائن ریڈ بلو اینڈ گرین تو اس سے ایک سفید رنگ بن جاتا ہے، کم از کم ہماری آنکھیں اس کو سفید کے طور پر قبول کر لیتی ہیں. جب سفید روشنی کی مدد سے کسی پیلی چیز کو دیکھا جاتا ہے تو اس کا رنگ پیلا ہی نظر آتا ہے، کیونکہ صرف پیلی روشنی اس پر سے ریفلیکٹ ہوتی ہے. اگر آپ کسی سفید شے کو دیکھیں تو آپ کو سارے رنگ نظر آئیں گے، گویا کہ وائٹ لائٹ از ریفلیکٹڈ بائی اے وائٹ آبجیکٹ. اگر آپ سفید روشنی سے کسی سرخ اور نیلے چیز کو دیکھیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو سرخ چیز سرخی دکھائی دے گی اور نیلی چیز نیلی ہی دکھائی دے گی. لیکن اگر آپ اسی آبجیکٹ کو سرخ روشنی سے دیکھیں تو پھر آپ کو صرف سرخ چیز ہی دکھائی دے گی، جو دوسری ہے وہ نظر ہی نہیں آئے گی، اس لیے کہ اس پر سے وہ روشنی ریفلیکٹ ہو ہی نہیں سکتی. ریڈ لائٹ از ناٹ ریفلیکٹڈ بائی اے بلیک آبجیکٹ. اور اگر نیلے رنگ کی روشنی سے اس نیلی چیز کو دیکھا جائے تو وہ تو نظر آئے گی، لیکن جو دوسری ہے وہ نہیں دکھائی دے گی. کلر فلٹرز کی مدد سے ہم مختلف کلرز بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر اس طرف سے سفید روشنی آتی ہے تو اس طرف سے صرف سرخ روشنی نکلے گی یا نیلی نکلے گی یا پیلی نکلے گی، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے فلٹر کس قسم کا لگایا ہوا ہے. تو اس کو ہم ایبزارپشن فلٹر کہتے ہیں. اس تجربے میں سفید روشنی ایک منشور یا پرزم میں سے گزرتی ہے اور یہ مختلف رنگوں میں بٹ جاتی ہے. یہاں سرخ سے لے کر نیلے تک اور اس سے آگے تک بھی رنگ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. یہاں آپ کو تمام رنگ دکھائی دیتے ہیں، گہرے سرخ سے لے کر گہرے نیلے تک. سفید لائٹ جس کے اندر یہ تمام رنگ موجود ہوتے ہیں کیوں بٹ جاتی ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اور ابھی تھوڑا سا ہی اس کے بارے میں بتاؤں گا. وہ یہ کہ لائٹ جو مختلف رنگوں کی ہوتی ہے مختلف سپیڈز پر چلتی ہے جب یہ کسی میڈیم میں سے گزرتی ہے، اور اس واسطے نیلا یہاں اور سرخ یہاں آپ کو دکھائی دے گا. مگر اب وائٹ لائٹ سے ہٹ کر میں ایک مخصوص فریکوینسی کی لائٹ کی طرف آنا چاہتا ہوں. یہ ایک جدید ایجاد ہے جس کو لیزر کہتے ہیں، اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی بیٹری ہے جو لیزر کو انرجی پہنچاتی ہے. یہاں سے جب میں اس بٹن کو دباتا ہوں تو ایک روشنی نکلتی ہے جو میں اب آپ کی طرف کرنے والا ہوں. تو یہ دیکھیے گا، دس از اے ریڈ لیزر. جو روشنی اس لیزر سے نکلتی ہے وہ ٹھیک ایک فریکوینسی کی ہے، اس سے شاید ایک دو سائیکل ادھر ادھر ہو لیکن اس سے زیادہ نہیں. اور یہ واقعی بہت کمال کی چیز ہے جس کا آپ کو جگہ جگہ ایپلیکیشن دکھائی دیتا. مثال کے طور پہ اب تو سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز میں بھی اس طرح کے لیزرز ہیں جو اس ڈی وی ڈی اور سی ڈی کو پڑھتے ہیں. ہم پھر یہ ڈسکس کریں گے کہ لیزر کس طرح سے کام کرتا ہے، لیکن اس سے روشنی کی کئی باتیں واضح ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ روشنی ایک سیدھی لکیر میں چلتی ہے، لائٹ ٹریولز ان اے اسٹریٹ لائن. اس لیزر کی مدد سے ہم بہت سے ایسے تجربات بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں جن کا تعلق روشنی کے ساتھ ہے. تو چلیے ایک دو کچھ بڑے سمپل قسم کے ایکسپیریمنٹس کر کے دیکھتے ہیں. یہاں میں یہ لیزر استعمال کروں گا صرف ریفلیکشن اور ریفریکشن کو سمجھنے کے واسطے. یہ ایک شیشہ ہے، عام سا ہے. اب اگر میں اس کو آپ کے سامنے یوں رکھوں اور اس کے پیچھے یہ لیزر رکھوں تو یہ دیکھیے، یہ اس میں سے گزر جاتا. لیکن جب میں اس کو ریفلیکٹ یوں کرتا ہوں تب بھی کرتا ہے، اور شاید اس کا عکس اس کاغذ کے اوپر بہتر دکھائی دے گا. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روشنی اس شیشے کے ساتھ ٹکراتی ہے، اس کا ایک حصہ اس کے پار چلا جاتا ہے اور دوسرا حصہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. اس ریفلیکشن پوائنٹ کو میں بدل سکتا ہوں اس شیشے کا اینگل بدل بدل کر. اور چلیے اب ایک ڈائیگرام دیکھتے ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس وقت ہم کر کیا رہے ہیں. جب ہم کسی شیشے سے ریفلیکٹ کرتے ہیں تو آنے والی شعا جس کو میں نے انسیڈنٹ رے لکھا ہے یہاں پر, وہ شیشے کے ساتھ ٹکراتا ہے اور جو پرپینڈیکولر ڈائریکشن ہے اس کے ساتھ بننے والے اینگل کو اینگل آف انسیڈنس کہا گیا ہے. جو شعا باہر نکلتی ہے اس کو ریفلیکٹڈ رے کہا گیا. اور ایک بہت آسان تجربہ ہے جس میں اگر ہم پیمائش کریں تو اینگل آف انسیڈنس اور اینگل آف ریفلیکشن کو ہم برابر ثابت کر سکتے ہیں. شیشے کی سطح تو ہموار ہے, تو جب اس کے اوپر یہ لیزر کی روشنی پڑتی ہے تو وہ صرف ایک سمت میں ایک شعا بن کر دوسری طرف نکلتی ہے. اینگل آف انسیڈنس از اکول ٹو اینگل آف ریفلیکشن. لیکن اگر کوئی میں دوسری چیز لوں, وہ جو کھردرا ہے اور جس کی سطح ہموار نہیں ہے, تو پھر روشنی اس طرح سے نہیں ریفلیکٹ ہوگی. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ روشنی میرے کوٹ کے اوپر پڑتی ہے, اس کوٹ سے ریفلیکٹ ہو کر صرف اس سمت نہیں جاتی اور نہ صرف اس سمت جاتی ہے, یہ ہر طرف جاتی ہے. تو ایسی صورت میں اینگل آف ریفلیکشن از ناٹ ایکول ٹو دی اینگل آف انسیڈنس. ہاں, اگر آپ اس سطح کی ہر چھوٹی چیز کو دیکھیں, ہر چھوٹے ایلیمنٹ کو دیکھیں, تو اس چھوٹے ایلیمنٹ سے ریفلیکشن اسی طرح سے ہوگی. مطلب یہ کہ اینگل آف انسیڈنس اور اینگل آف ریفلیکشن برابر ہوں گے, لیکن کھردرے پن کے ہوتے ہوئے یو گیٹ ریفلیکشن ان آل ڈائریکشنز. تو یہ تھی ریفلیکشن کی بات. ایک اور چیز یہ دیکھیں کہ اس شیشے میں سے کچھ لائٹ تو گزر جاتی ہے, اور میں پھر آپ کے کیمرے کی طرف یوں لائٹ کو بھیجتا ہوں. اور اگر میں ایک اینگل سے کروں تب بھی یہ پہنچ سکتی ہے, اس میں شاید تھوڑا سا وقت لگے, یہ پہنچ گئی. یہ شیشہ میں نے ایک اینگل پہ رکھا تھا اور جس اینگل پر یہ اندر داخل ہوا اس اینگل سے یہ واپس باہر نہیں گیا. اس کو ریفریکشن کہتے ہیں. اور ایک ڈائیگرام سے یہ بات بہتر واضح ہوگی. یہاں پر آنے والی شعا اندر کی طرف یعنی کہ نارمل کی طرف مڑ جاتی ہے اور پھر باہر نکلتے ہوئے نارمل سے ہٹ جاتی ہے. گویا کہ جب ہوا سے گلاس تک ایک شعا آتی ہے تو اٹ از اٹریکٹڈ ٹورڈز دا نارمل, اور جب دوسری طرف جاتی ہے یعنی کہ شیشے سے ہوا کی طرف, تو یہ نارمل سے ہٹ جاتی ہے. لہذا انسیڈنٹ لائٹ اور ٹرانسمیٹڈ لائٹ ایک دوسرے کے پیرلل ہے, لیکن یہ ڈسپلیس ہو گئے. کسی ایک روشنی کے رنگ کے لیے ہم ایک کوانٹیٹی ڈیفائن کرتے ہیں جس کو ریفریکٹیو انڈیکس کا نام دیا جاتا ہے. ریفریکٹیو انڈیکس از ڈیفائنڈ ایز دا اسپیڈ آف لائٹ ان ویکیوم ڈیوائڈیڈ بائی دی اسپیڈ آف لائٹ ان دیٹ میڈیم. جب کوئی روشنی کسی میڈیم کے اندر داخل ہوتی ہے تو عموماً یہ سلو ہو جاتی ہے. اس کی وجہ بڑی دلچسپ ہے. وہ اس لیے کہ روشنی جب کسی میڈیم کے اندر جاتی ہے تو اس کے اندر جو الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے حرکت میں آ جاتے ہیں, اور وہ یوں ارتعاش کرتے ہیں, وائبریٹ کرتے ہیں. اس ارتعاش کی وجہ سے مزید الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن نکلتی ہے. یہ ریڈیشن کمبائن ہوتی ہے اور اس طرح سے ایک اور شعا بنتی ہے روشنی کی, جو پھر آگے کی طرف جاتی ہے, لیکن اسی رفتار پہ نہیں جس رفتار پہ ایک شعا اندر آئی تھی. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ریفریکٹیو انڈیکس کی ویلیو 1 سے زیادہ ہوتی ہے. مگر یہ کوئی مصدقہ اصول نہیں, کیونکہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ریفریکٹیو انڈیکس 1 سے کم ہو, جس کا مطلب یہ کہ روشنی زیادہ تیزی سے دوڑنے لگے ایک میڈیم کے اندر. خیر, یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر آج کل بہت تحقیق ہو رہی ہے, اور اس کے اوپر میں پھر آپ سے کسی وقت بات کروں گا. لیکن چلیے یہ دیکھتے ہیں کہ جو عام مٹیریلز ہیں ان کا ریفریکٹیو انڈیکس کتنا بنتا ہے. ہوا اور ویکیوم کے ریفریکٹیو انڈیکس میں کوئی خاص فرق نہیں, ہوا کا ریفریکٹیو انڈیکس 1.00029 ہے، پانی کا 1.33، الکوہل کا 1.36 اور تیل کا 1.5، اور سب سے بڑا ریفریکٹیو انڈیکس تو ہیرے کا، ڈائمنڈ کا ہوتا ہے، اور یہ 2.42 کے لگ بھگ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہیرا اس قدر قیمتی پتھر مانا جاتا ہے. جب لائٹ اس کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہ زیادہ بینڈ ہوتی ہے اور اس کے جو مختلف رنگ ہیں وہ بکھر جاتے ہیں. اسی لیے ایک ہیرا چمکتا دمکتا دکھائی دیتا ہے اور اس سے طرح طرح کے رنگ نظر آتے ہیں. آپ اگر ذرا یوں ہٹ کے دیکھیں تو آپ کو کچھ اور رنگ دکھائی دے گا. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ ہیرے کو ایک خاص طرح سے کٹ کیا جاتا. بہرحال اب میں پانی کے ریفریکٹیو انڈیکس کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں، اور کیونکہ پانی کا گلاس میرے سامنے اس وقت ایک پڑا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ پانی کا ریفریکٹیو انڈیکس روشنی کو کس طرح سے حرکت دیتا ہے، کس طرح سے اس کی ڈائریکشن کو تبدیل کرتا ہے. تو اس لیزر کو میں اس گلاس کے تھرو یوں کرتا ہوں، اور اب میں اس لیزر کو پکڑ کے رکھوں گا، اس کو اپنی جگہ سے نہیں ہلاؤں گا، لیکن اس گلاس کے اندر میں پانی بھرتا چلا جاؤں گا. اب آپ نے دیکھا یہ روشنی اس طرف آ گئی، نزدیک آ گئی، اس لیے کہ پانی کا ریفریکٹیو انڈیکس جو 1.33 کے لگ بھگ ہے، اس نے اس لائٹ کو بینڈ کر دیا، نزدیک کی طرف، نارمل کی طرف کر دیا. اور اگر میں نکال دوں تو دوبارہ اسی سچویشن پر ہم پہنچیں گے. چلیے ایک بار پھر کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. تو پانی سے جب یہ گلاس خالی ہوتا ہے تب لائٹ ادھر پہنچتی ہے، اور یہ دیکھیے ریفریکشن کی وجہ سے بعض دفعہ آنکھوں کا دھوکہ بھی ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی چیز کو پانی میں رکھیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ چیز مڑ گئی ہے. چمچی رکھیں، ایسے لگتا ہے کہ چمچی بینڈ ہو گئی ہے. یا اگر آپ مچھلیوں کو دیکھیں جو پانی کے اندر ہیں تو ایسے لگے گا کہ وہ سمندر کی یا دریا کی سطح کے اوپر ہیں، جبکہ اصل میں وہ کافی نیچے ہیں. یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ شعائیں زیادہ بینڈ ہوتی ہیں جب وہ ایک لوور ریفریکٹیو انڈیکس سے ہائر ریفریکٹیو انڈیکس مٹیریل کے اندر پہنچتی ہیں. اب ایسا کیوں ہوتا ہے اور روشنی ایک سیدھی لکیر پر کیوں چلتی ہے، اینگل آف ریفلیکشن اور اینگل آف انسیڈنس برابر کیوں ہیں، اس کے پیچھے ایک بڑا قوی اصول ہے جو فرماز پرنسپل کہلاتا ہے. لیکن اصل میں یہ پرنسپل اس سے زیادہ پرانا ہے. آپ نے شاید ابن ہیشم کا نام سنا ہوگا. ابن ہیشم نے ایک بڑی مارکوت الارا کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا کتاب المناظر. تو اس کا، اس اصول کا ذکر آپ کو وہاں بھی ملتا ہے. فرماز پرنسپل، میں فرماز پرنسپل ہی کہوں گا اس واسطے کہ اس کے پیچھے جو میتھمیٹکس ہے وہ ابن الہیشم کے زمانے میں تھی نہیں. وہاں ایک اور طریقے سے، ایک زیادہ مشکل طریقے سے گھما پھرا کر آپ کو اسی نتیجے پہ پہنچنا تھا اور پہنچے، لیکن یہ زیادہ آسان ہے جو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں. تو فرماز پرنسپل کا یہ کہنا ہے کہ جب روشنی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک سفر کرتی ہے وہ اس رستے پہ جاتی ہے جس کے اوپر کم سے کم وقت لگتا ہے. سو اٹ از دا پرنسپل آف لیسٹ ٹائم. اب اگر صرف یہاں سے یہاں تک پہنچنا ہو اور درمیان میں ہوا ہو یا ویکیوم ہو، تب تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ جتنا وقت اس پاتھ کے اوپر لگتا ہے وہ زیادہ ہے بنسبت سیدھے لکیر کے. اور اگر لائٹ یوں گھوم کر ادھر جائے تو ڈیفینیٹلی زیادہ وقت لگے گا. تو فری سپیس کے لیے، ویکیوم کے لیے تو یہ کوئی اتنی اہم چیز لگتی نہیں ہے. لیکن چلیے ہم پہلے اس کو فری سپیس میں ہی آزما کر دیکھتے ہیں، ریفلیکشن کے کیس میں. اس ڈائیگرام میں روشنی کی ایک شعا پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک پہنچتی ہے ایک شیشے سے ٹکرانے کے بعد. جس جگہ پر یہ شیشے سے ٹکراتی ہے وہ فاصلہ ایکس کے اوپر ہے، اور باقی ماندہ فاصلہ ڈی مائنس ایکس ہے. جو فاصلہ لائٹ ایکچولی طے کرتی ہے پہلے حصے میں, اس کی لمبائی ہے اسکوائر روٹ آف اے اسکوائرڈ پلس ایکس اسکوائرڈ, اور جو حصہ بعد میں طے کرتی ہے یعنی کہ ٹکرانے کے بعد, وہ ہے اسکوائر روٹ آف بی اسکوائرڈ پلس ڈی مائنس ایکس ہول اسکوائرڈ. لہذا جو ٹوٹل لمبائی بنی وہ فاصلہ جو اس لائٹ کو طے کرنا ہے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک پہنچنے کے واسطے, اس کی مقدار ہے اسکوائر روٹ آف اے اسکوائرڈ پلس ایکس اسکوائرڈ پلس اسکوائر روٹ آف بی اسکوائرڈ پلس ڈی مائنس ایکس اسکوائرڈ. لہذا جتنا وقت لگتا ہے اس فاصلے کو طے کرنے کے واسطے, دیٹ از ڈسٹینس ڈیوائڈیڈ بائی اسپیڈ, سو ٹی از اکول ٹو ایل ڈیوائڈیڈ بائی سی. اب آپ کو کیلکولس سے یہ بات یاد ہے کہ جب بھی آپ کسی فنکشن کا میکسیمم یا اس کا منیمم نکالتے ہیں تو اس فنکشن کا اس پوائنٹ کے اوپر ڈیریویٹو سلوپ زیرو ہونا چاہیے, اور یہ وہ کنڈیشن ہے جو طے کرتا ہے کہ ایک فنکشن میکسیمم ہے یا منیمم ہے. تو یہاں پر ہم ڈی ٹی بائی ڈی ایکس کو زیرو کر دیں گے, اور دیکھیے اس سے پھر کیا بنتا ہے. سو زیرو از اکول ٹو ڈی ٹی بائی ڈی ایکس وچ از دا سیم ایز ون اوور سی ڈی ایل بائی ڈی ایکس, اور اب صرف یہاں پر ڈیفرینسیشن کرنا باقی رہ گئی. تو ڈیفرینسیشن آف اے اسکوائر روٹ از ویری ایزی, اٹ از اگر آپ کسی بھی کوانٹٹی کو ڈیفرینشیٹ کریں مثلاً ایکس ٹو دا پاور ہاف, تو اس کا ڈیریویٹو ہوتا ہے ہاف ایکس ٹو دا مائنس ہاف. چنانچہ یہاں پر ایک الجبرا کا اسٹیپ ہے جو میں نے شو نہیں کیا, یہ آپ خود کر سکتے ہیں, جس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زیرو از اکول ٹو ایکس اوور اسکوائر روٹ آف اے اسکوائرڈ پلس ایکس اسکوائرڈ مائنس ڈی مائنس ایکس ڈیوائڈ بائی اسکوائر روٹ آف بی اسکوائرڈ پلس ڈی مائنس ایکس اسکوائرڈ. اور اگر لیفٹ سائڈ زیرو ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ دونوں کوانٹیٹیز ایک دوسرے کے برابر ہیں, ہم صحیح نتیجے پر پہنچ گئے. مگر یہ اصول استعمال کرتے ہوئے کہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک پہنچنے کے لیے اس رستے کے ذریعے ہم نے اس پاتھ کے اوپر سفر کیا جس پر کم سے کم وقت لگتا ہے. اب ایکس کو یہاں ہم نے تبدیل کیا, یعنی کہ وہ پوائنٹ جس کے اوپر لائٹ اس میرر کے ساتھ لگتی ہے, اور آگے پیچھے کیا, دیکھا کہ جہاں سائن تھیٹا از اکول ٹو سائن تھیٹا پرائم, یعنی کہ اینگل آف انسیڈنس از اکول ٹو اینگل آف ریفلیکشن, اس پوائنٹ پہ وقت کم سے کم لگتا ہے روشنی کو یہاں سے یہاں تک جانے کے واسطے. اب یہ تو بہت سادہ مثال تھی, لیکن اب چلیے اسی اصول کو ہم ایک اور جگہ پر اپلائی کرتے ہیں جہاں ایک میڈیم درمیان میں آ جائے اور جہاں لائٹ کو اس میڈیم سے گزرنا پڑے. اب یاد رہے کہ جب لائٹ میڈیم میں سے گزرتی ہے تو اس کی سپیڈ بدل جاتی ہے, چنانچہ جب ہم وقت کیلکولیٹ کریں گے تو یہ بات اس کے اندر شامل کرنا پڑے گی. اس ڈائیگرام میں روشنی کی ایک شعا پوائنٹ اے سے پوائنٹ سی تک جاتی ہے, اوپر ریفریکٹیو انڈیکس کی قیمت ہے این ون اور نیچے این ٹو ہے. جتنا وقت اے سے او تک لگتا ہے, دیٹ از ایل ون اوور دا اسپیڈ آف لائٹ ان دا فرسٹ ریفریکٹیو میڈیم, اور جتنا وقت او سے سی تک لگتا ہے, دیٹ از ایل ٹو ڈیوائڈیڈ بائی دا اسپیڈ آف لائٹ ان این ٹو. جو ٹوٹل ٹائم ہے اس کی قیمت ہے ایل ون ڈیوائڈیڈ بائی وی ون پلس ایل ٹو ڈیوائڈیڈ بائی وی ٹو. یہاں سے ٹائم نکلتا ہے این ون انٹو ایل ون پلس این ٹو انٹو ایل ٹو ڈیوائڈیڈ بائی سی. این ون ایل ون پلس این ٹو ایل ٹو کو میں نے ایل کہا ہے, اور اس کو آپٹیکل پاتھ لینتھ کہا جاتا ہے. اب یہاں آپ ڈائگرام کو دوبارہ سے دیکھیں تو ایل کی قیمت نکل آتی ہے ایز این ون اسکوائر روٹ آف اے اسکوائرڈ پلس ایکس اسکوائرڈ پلس این ٹو اسکوائر روٹ آف بی اسکوائرڈ پلس ڈی مائنس ایکس اسکوائرڈ. اب ہم فرما کا اصول یہاں پر اپلائی کریں گے, یعنی کہ وہ پوزیشن ایکس معلوم کریں گے جس کے اوپر وقت کم سے کم لگتا ہے. سو زیرو از اکول ٹو ڈی ٹی بائی ڈی ایکس, جس طرح سے پہلے ہم نے کیا تھا, صرف ڈیفرینسیشن کرنا باقی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ڈی ٹی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو این ون اوور ٹو سی اسکوائر روٹ آف اے اسکوائرڈ پلس ایکس اسکوائرڈ انٹو ٹو ایکس. تو یہاں ڈی ٹی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو این ون اوور ٹو سی انٹو ون اوور اسکوائر روٹ آف اے اسکوائرڈ پلس ایکس اسکوائرڈ انٹو ٹو ایکس, اور پھر دوسری ٹرم بھی ہے جو N2 کو ملٹیپلائی کرتی ہے, اور جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی کیلکولیشن ہے جو آپ خود بھی کر سکتے ہیں. غرض یہ کہ اس کیلکولیشن سے ایک نتیجہ سامنے آتا ہے کہ N1 sin theta 1 is equal to N2 sin theta 2. یہ Snell's law of refraction کہلاتا ہے, اور اسے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر لائٹ ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم کے اندر داخل ہوتی ہے, جس اینگل پر وہ آتی ہے وہ تھیٹا 1 ہے, جس اینگل سے نکلتی ہے وہ تھیٹا 2 ہے, تو سائن تھیٹا 1 اوور سائن تھیٹا 2 از اکول ٹو این 2 اوور این 1. یہ ایک بہت اہم اصول ہے جس کو ہم جگہ جگہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کی ایک ایپلیکیشن ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کی طرف ہو سکتی ہے. اس میں آؤٹ گوئنگ اینگل 90 ڈگریز ہے, تو اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ روشنی کی ایک شعا بگ ریفریکٹیو انڈیکس N2 سے اسمال ریفریکٹیو انڈیکس N1 کے میڈیم کی طرف آ رہی ہے, اور یہ نارمل سے ہٹ کے نکلتی ہے. مطلب یہ کہ جو آؤٹ گوئنگ اینگل ہے وہ انکمنگ اینگل سے بڑا ہے. اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. تو اگر یہ لیزر ہے اور لیزر سے لائٹ نکلتی ہے اور یہ اس سرفیس کے ساتھ ٹکراتی ہے, تو جیسے جیسے میں اب اس وقت تو ایسے ہے کہ لائٹ سیدھے اوپر جا رہی ہے, لیکن جیسے جیسے میں اس اینگل کو بڑھاتا ہوں تو ویسے ویسے جو نکلنے والی لائٹ ہے وہ اس کی سطح کے نزدیک آتی جاتی ہے. اور ایک اینگل ہے جس کو کریٹیکل اینگل کہا جاتا ہے, یہاں پر اس کو تھیٹا سی کہا گیا ہے. سو وین دس اینگل از اکول ٹو تھیٹا سی دین دا لائٹ ٹریولز الانگ دا پلیٹ, اور اگر تھیٹا سی سے ہم زیادہ اوپر لے جائیں تو اس وقت پھر ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن شروع ہو جاتی ہے. مطلب یہ کہ لائٹ پھر اس میڈیم سے باہر ہی نہیں جاتی. ہیوی یا لارج ریفریکٹیو انڈیکس میڈیم میں لائٹ ٹھہر جاتی ہے. اب اس کی بہت سی ایپلیکیشنز ہیں, اور ایسی ایپلیکیشنز جو آج کل کے زمانے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں, اور وہ ہے آپٹیکل فائبرز کی. آپٹیکل فائبر بال سے باریک شیشے کا دھاگا ہوتا ہے, اور ایک طرف سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں روشنی کی شعاع داخل ہوتی ہے, پھر وہ دوسرے سائڈ سے ٹکرا کر انٹرنل ریفلیکشن کی وجہ سے دوسری طرف ریفلیکٹ ہوتی ہے, اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. یہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ آپٹیکل فائبر ایک تو یہ کہ بہت پتلا ہو, دوسرے یہ کہ اس کا ریفریکٹیو انڈیکس اتنا ہو کہ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ممکن ہو سکے. اگر آپ آپٹیکل فائبر کو کھول کر دیکھیں تو آپ کو ایک بال سے باریک شیشے کا دھاگا دکھائی دے گا جس کے گرد دوسرا شیشہ ہے, لیکن اس شیشے کا ریفریکٹیو انڈیکس اندر کے شیشے سے زیادہ ہے. یہ اس کو صرف بچانے کے واسطے ہوتا, اور پھر اس کے گرد ایک کور ہوتا. آپٹیکل فائبرز نے تو کمیونیکیشنز کی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا. آج سے کوئی 100 سال پہلے جب امریکہ اور نیو یارک اور لندن کے درمیان ایک کیبل ڈالا گیا تھا, تو اس طرح سے پہلی دفعہ ٹیلی فون کے ذریعے سے کمیونیکیشن ہو سکی تھی. مگر اس کیبل میں سے صرف کوئی 50 یا 60 ٹیلی فون کال ایک وقت پر ہو سکتے تھے. اب ایک دھاگے سے بھی باریک آپٹیکل فائبر سے آپ لاکھوں ٹیلی فون کال کر سکتے ہیں, ٹیلی ویژن کے سگنل اس کے تھرو گزر سکتے ہیں, اور یہ سب اس لیے کہ آپٹیکل فائبر میں ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ہوتا. تو یہاں پر ریفریکٹیو انڈیکس پر قابو پانے کی ضرورت ہے کہ بالکل یہ ہموار ہو. اس میں اگر ذرا بھی اونچ نیچ آ جائے تو پھر ریفلیکشن شروع ہو جاتی ہیں. یہاں پر میں نے اس کا ذکر کیا کہ یہ آپٹیکل فائبر بہت باریک ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کیبل میں اس فائبر میں بل آ جائے تو موٹا کیبل ایسا ہے کہ وہ زیادہ ریفلیکٹ نہیں کر سکتا اور سگنل اس طرح سے ضائع ہو جاتا ہے. لیکن اگر باریک کیبل ہو تو پھر لائٹ یوں ٹکراتی ہوئی جاتی ہے, باہر نہیں نکلتی ہے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کی وجہ سے. اور اس میں بے شک بل آ جائے, بہت زیادہ بھی نہیں, لیکن اگر کچھ بل اس کے اندر آ جائے تو سگنل پھر بھی ضائع نہیں ہوتا. جب آپ سگنل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچاتے ہیں تو اس میں لاسز بہت کم ہوتی ہیں, اور اسی واسطے یہ واقعی بہت کمال کی چیز ہے. کمیونیکیشن آف انفارمیشن تھرو لائٹ. ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن تو ہیرے کے اندر سب سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں کریٹیکل اینگل سب سے کم ہوتا ہے ریفریکٹو انڈیکس زیادہ ہونے کی وجہ سے. یہاں اگر آپ 2.4 ریفریکٹو انڈیکس کے ساتھ کیلکولیشن کریں تو کریٹیکل اینگل بنتا ہے 25 ڈگریز. یہی وجہ ہے کہ ہیرے میں سے طرح طرح کے رنگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور یہ ایک قیمتی پتھر اسی وجہ سے مانا جاتا ہے. لیکن اب ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن سے ہٹ کے میں ایک اور موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں اور وہ ہے دا نیچر آف لائٹ. کیا یہ پارٹیکلز ہے یا ویوز ہیں؟ یہ ایک پرانی بحث ہے جو نیوٹن کے زمانے سے چلی تھی. نیوٹن کا خیال تھا کہ روشنی دراصل پارٹیکلز کی بنی ہوئی ہے. اس کے سائنسی مخالفین یہ کہتے تھے کہ نہیں, یہ پارٹیکلز نہیں, یہ ایک ویو ہے. تو کس کی بات درست ہے؟ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ دونوں کی بات درست ہے, لیکن اس کو ہم بہت تفصیل سے بعد میں سمجھیں گے. ابھی میں چند چیدہ چیدہ باتیں کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں. اگر پارٹیکلز ہی ہوں, اگر لائٹ پارٹیکلز پر مشتمل ہو, تو پھر ایک بڑی خاص چیز اس کی وجہ سے سامنے آتی ہے. یہ دیکھیں کہ اگر یہ پارٹیکلز اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہوں, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ڈائیگرام میں, تو پارٹیکلز تو سیدھے ایک ہی لائن میں حرکت کرتے ہیں. چنانچہ جہاں یہ پہنچتے ہیں وہاں روشنی ہونی چاہیے, اور جہاں نہیں پہنچتے ہیں وہاں مکمل اندھیرا ہونا چاہیے. تو ایک طرف مکمل اندھیرا ہونا چاہیے اور دوسری طرف روشنی ہونی چاہیے. مگر ہمارا مشاہدہ اس کے برعکس ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں مکمل تاریکی ہے اور یہاں روشنی ہے. ہمیں ایک درمیانی علاقہ بھی ملتا ہے, ایک ایسا ریجن جہاں تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے. اب یہ کیسے ممکن ہے؟ فرض کیجئے کہ آپ کسی دریا یا سمندر یا کسی تالاب کے پاس کھڑے ہیں اور آپ نے وہاں ایک پتھر پھینکا. تو جب پتھر پھینکا تالاب میں تو اس سے لہریں باہر کی طرف نکلتی چلی گئیں. جب یہ کسی اور پتھر کے ساتھ, فرض کیجئے کہ کوئی چٹان ہے جو پانی کے اندر ہی ہے, اس کے ساتھ یہ لہریں ٹکراتی ہیں, وہ ٹکرا کر پھر بکھرنے لگتی ہیں. اب اس پتھر کے پیچھے آپ جا کر دیکھیں تو وہاں بھی لہریں ہوں گی. ظاہر ہے کہ یہاں پر جو لہریں جا رہی ہیں وہ کسی طرح سے اپنا اثر اس پتھر کے پیچھے بھی پہنچا رہی ہیں. جتنا بڑا پتھر ہوگا ظاہر ہے کہ وہ اثر کم ہوگا, مگر یہ پھیلتی ہوئی لہریں اگرچہ ایک سمت میں یوں باہر جا رہی ہیں, لیکن جب ان کو کسی رکاوٹ کا سامنا ہونا کرنا پڑتا ہے تو وہاں پھر یہ اپنا رخ بدل بھی سکتی ہیں, اور وہ جگہ جہاں ان کو رکاوٹ محسوس ہوتی ہے وہ پھر ایک نیا مرکز بن جاتا ہے. یہ دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ روشنی بھی لہروں کی مانند ہے. اب میں اس کی تھوڑی سی اور تفصیل آپ کو بتانا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک اور کانسیپٹ کی ضرورت ہوگی اور وہ ہے ویو فرنٹ. اب فرض کیجئے کہ آپ کسی تالاب میں یہ پانی, یہ پتھر پھینکتے ہیں اور لہروں کی حرکت باہر کی طرف دیکھتے ہیں, تو جہاں لہر اپنی میکسیمم پر ہوتی ہے اس کو آپ ویو فرنٹ کہتے ہیں. یہ ایک سرکولر ویو فرنٹ ہے جو پھیلتا چلا جاتا ہے, اور جب بہت بہت دور پہنچ جاتا ہے تو اس میں ہم بہت کم رہ جاتا, تو اس میں کروچر ختم ہوتے ہوتے بالآخر یہ ایک پلین ویو کی طرح بن جاتا ہے. یہ دو علیحدہ ویو فرنٹس بنتے ہیں, ایک جو سرکولر ویو فرنٹ کہلاتا ہے اور دوسرا جو پلین ویو فرنٹ کہلاتا ہے. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے نیچے پلین ویوز آ رہی ہیں اور یہ کسی ایسی چیز سے ٹکراتی ہیں جن میں سے یہ گزر نہیں سکتی. چنانچہ پلیٹ کی دوسری طرف تاریکی ہے, کوئی وہاں پر ویوز نہیں پہنچ پاتی. لیکن ایک ایسا اس میں ریجن ہے جو لائٹ اور ڈارک کے درمیان کا ہے اور جہاں آپ کو کچھ ایفیکٹ ملتا ہے. مطلب یہ کہ یہاں پر ویوز اب بھی موجود ہیں. فرض کیجئے کہ میرے پاس ایک پلیٹ ہے یہاں پر اور اس کے اندر بہت سے چھید بنائے گئے ہیں. یہاں سے روشنی آ رہی ہے, ایک ٹارچ ہے, اور اس ٹارچ کی روشنی اس پر پہنچتی ہے. کچھ تو اس میں سے ریفلیکٹ ہو کر واپس چلی جائے گی، لیکن کچھ تو اس میں سے گزر بھی جائے گی، کیونکہ چھوٹے چھوٹے چھید ہیں. ہم اب اس کو دوسری طرف سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں چھوٹے چھوٹے نقطے دکھائی دیں گے جہاں سے روشنی گزری ہے، مگر یہاں بھی ہمیں ایسے ریجنز ملیں گے جدھر مکمل طور پر یہ تاریک نہیں ہے. وہ اس لیے کہ لائٹ جہاں پہنچتی ہے تو وہاں سے نئی لائٹ آگے نکلنا شروع ہوتی ہے. اس کو ہائیگنز پرنسپل کہتے ہیں. ہائیگن ایک یورپی سائنسدان تھا آج سے 200 سال پہلے، اور اس کا اصول یہ کہتا ہے کہ جب لائٹ کسی بھی جگہ پر ہوتی ہے اور کسی بھی چیز سے ٹکراتی ہے تو جس چیز سے وہ ٹکراتی ہے وہ خود ایک مرکز بنتا ہے دوسری شعاؤں کا، دوسری لہروں کا. تو جیسے تالاب کی میں نے آپ کو مثال دی، جب لہریں کسی پتھر کے ساتھ وہاں ٹکراتی ہیں تو ہر چھوٹا پتھر یا بڑا پتھر جو ہے وہ خود ایک مرکز بنتا ہے جس میں سے پھر شعائیں آگے نکلتی جاتی ہیں، لہریں آگے ریڈیئٹ ہوتی چلی جاتی ہیں. لہذا یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ لائٹ کین بینڈ اراؤنڈ کارنرز. ایسے نہیں ہے کہ ایک شعا ہے جو بس جاتی ہے اور ٹکراتی ہے، اس میں مڑنے کی، بینڈ ہونے کی صلاحیت ہے، اور وہ محض اس لیے کہ لائٹ ایک ویو ہے، ایک لہر ہے، اور لہر کی پراپرٹیز رکھتی ہے. روشنی کی یہ تمام ویو پراپرٹیز کے اوپر ہم بعد میں غور کریں گے، اور یہ بہت اہم ہے، اس کے اوپر ہم کافی وقت بھی لگائیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک زیادہ بنیادی سوال ہے، وہ یہ کہ روشنی آتی کہاں سے اور اس کو جنریٹ کس طرح سے کیا جاتا. اس لیکچر کے شروع میں اور خاص طور پہ پچھلے لیکچر میں میں نے اس پر بہت زور دیا کہ روشنی دراصل الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں، اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز ایک ہی طرح سے، ایک ہی ذریعے سے پروڈیوس ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک چارج ایکسیلریٹ کرے. جب تک کوئی چارج ایکسیلریٹ کرتا ہے تو اس میں سے پاور نکلتی ہے، اس میں سے شعائیں نکلتی ہیں، اس میں سے الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن نکلتی ہے. اب جس طرح سے ہم لائٹ کو نکلتے دیکھتے ہیں تو کیا ایسے ہوتا ہے؟ اب مثال کے طور پر لائٹ کا بلب ہے، تو لائٹ کے بلب میں ایک فلیمنٹ ہے، فلیمنٹ بجلی کے گزرنے سے گرم ہو جاتا ہے، جب بہت گرم ہوتا ہے تو اس میں سے لائٹ نکلتی ہے. یا آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ چولہا جلاتے ہیں، ماچس جلائی پھر چولہا جلایا، تو وہاں کوئی بجلی کے کرنٹ تو آپ کو نہیں دکھائی دیے نا، مگر اصل میں بجلی کے کرنٹ ہیں، اور وہ بجلی کے کرنٹ مائکروسکوپک لیول کے اوپر ہوتے ہیں. جو الیکٹرانز ایٹم کے اندر حرکت کرتے ہیں ان کی حرکت کی وجہ سے ایک کرنٹ پیدا ہوتا، وہ کرنٹ پھر الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن پیدا کرتا. اب جب آپ کسی شے کو گرم کرتے ہیں تو اس میں الیکٹرانز اور ظاہر کے ایٹمز حرکت کرتے ہیں، کتنی تیزی سے حرکت کرتے ہیں یہ اس بات کے اوپر منحصر ہے کہ آپ نے اس کو کتنی انرجی دی، گویا کہ آپ نے اس کو کتنا گرم کیا. جو روشنی ہمیں زیادہ گرم چیز سے ملتی ہے اس کا رنگ تھوڑا سا مختلف ہوتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو سورج سے ہمیں روشنی ملتی ہے وہ تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیلے رنگ کی ہوتی ہے، سو اٹ از یلوئش. دوسرے ستارے ہیں جو ہمیں نیلے نظر آتے ہیں، کچھ ہمیں زیادہ سفید کی طرف مائل دکھائی دیتے ہیں. ان سب میں فرق ایک یہ ہے کہ ان کے ٹیمپریچرز علیحدہ علیحدہ ہیں. جو چیز جتنی زیادہ گرم ہوگی اسی کا رنگ زیادہ وائٹ کی طرف مائل ہوگا. تو مثال کے طور پر ہمارا سورج پیلا ہے، لیکن دوسرے ستارے جو اس سے کہیں زیادہ گرم ہیں وہ نیلے رنگ کے ہیں. سو دا کلر آف این آبجیکٹ ٹیلز یو آلسو دی اماؤنٹ آف کائنیٹک اینرجی آف دی الیکٹرانز انسائڈ اٹ. ایک چارج پارٹیکل جس کا چارج ای ہے، اگر یہ ایکسیلریشن اے کے ساتھ حرکت کرے تو اس میں سے جو پاور نکلتی ہے دیٹ از پروپورشنل ٹو ای اسکویئرڈ اینڈ اے اسکویئرڈ. اس کا مطلب یہ کہ چارج چاہے وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹو، مائنس ای انٹو مائنس ای یاد رہے کہ پلس ہوتا ہے، پلس ای اسکوائرڈ ہوتا، تو چارج نیگیٹو ہو یا پازیٹو ہو دی پاور ریڈیئٹڈ ول بی پازیٹو. دوسرے یہ کہ ایکسلریشن چاہے وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹو، دیر ول بی پاور ریڈیئٹڈ. اور یوں ہونا چاہیے اس واسطے کہ اگر کوئی چارج نیگیٹو ہے تو وہ ایبزارب تو نہیں کرے گا، وہ انرجی اس کو کہاں سے ملے گی. تو پاور از اکول ٹو ای اسکویئرڈ انٹو اے اسکویئرڈ ایک بہت معقول ریزلٹ ہے، لیکن اس سے پھر اور سوال اٹھتے ہیں. دیکھیے، ایک ایٹم کے گرد الیکٹران جب گھومتا ہے تو وہ ایکسلریٹ کرتا ہے، اس ایکسلریشن کی مقدار بھی آپ کو پتا ہے، دیٹ از دی سینٹریپیٹل ایکسلریشن، جس کی قیمت ہے وی اسکویئر ڈیوائڈیڈ بائی آر. جب آپ اس کو اسکویئر کریں گے تو اس سے ظاہر ہے کہ آپ کو ٹوٹل پاور ملے گا وچ از ریڈیئٹڈ بائی دی الیکٹران. مگر پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ الیکٹران جو ایٹم کے مرکز کے گرد گھومتا ہے، یہ پھر کولیپس کیوں نہیں ہو جاتا؟ کیونکہ اس سے مسلسل انرجی باہر کی طرف نکلتی جاتی ہے، وہ انرجی اس کو کسی اور ذریعے سے تو مل نہیں رہی ہے. یہ ایک بڑا معمہ ہے، اور ایک ایسا معمہ جس کا کوئی حل کلاسیکل فزکس میں ہے نہیں، اور جس کی وجہ سے ایک نئی شاخ فزکس کی وجود میں آئی جس کو کوانٹم میکینکس کہتے ہیں. مگر یہ بات کی بات ہے. ابھی تو میں اس بات کے اوپر زور دینا چاہتا ہوں کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کیری انرجی. کتنی انرجی، اس کی مقدار ایمپلیٹیوڈ آف دی الیکٹرک فیلڈ اسکویئرڈ اینڈ ایمپلیٹیوڈ آف دی میگنیٹک فیلڈ اسکویئرڈ پر منحصر ہے. الیکٹرو میگنیٹک ویوز میں انرجی کے علاوہ مومنٹم بھی ہوتا ہے، اور اس کی مقدار ہے یو اوور سی، وے یو از دی اماؤنٹ آف انرجی پر یونٹ والیوم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر الیکٹرو میگنیٹک ویوز اس طرف سے اس طرف آ رہی ہوں تو جب یہ ٹکراتی ہیں، دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ مکمل ایبزارب ہو جائیں یا مکمل ریفلیکٹ ہو جائیں، اور پھر اس کے درمیان جو مختلف سچویشنز ہو سکتی ہیں پارشل ایبزارپشن پارشل ریفلیکشن کی. بہر صورت جب یہ ویوز آ کر اس سے ٹکراتی ہیں تو جس چیز سے ٹکراتی ہیں اس کے اوپر ایک فورس عمل کرتی ہے، اس کو ریڈیئیشن پریشر کہتے ہیں. اور اس ریڈیئیشن پریشر کی مقدار ہم تو نہیں محسوس کر سکتے، کیونکہ جو روشنی ہم تک پہنچتی ہے سورج سے یا بلبوں سے وہ اتنی ہلکی ہوتی ہے کہ اس سے پھر ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ روشنی ہمیں دھکا دے رہی ہے. لیکن اصل میں روشنی دھکا ضرور دیتی ہے. اگر آپ سورج کے اندر ہوتے تو سورج کے اندر سے جو تیز روشنی نکلتی ہے اس سے ارد گرد کے پارٹیکلز کے اوپر ایک زبردست پریشر پڑتا ہے، اور یہ ایک فورس ہے جو سورج کو کولیپس ہونے سے روکتی ہے. یاد رہے کہ سورج کے اندر کیونکہ بہت سا مادہ ہے تو اس کی وجہ سے کشش ثقل اندر کی طرف ہوتی ہے اور سورج کو سکیڑنے کی کوشش کرتی ہے. تو دوسری طرف گیس کا پریشر ہے اور ریڈیئیشن کا پریشر ہے جو اس کو باہر کی طرف دھکیلتا ہے، اور جب ان دونوں میں توازن ہوتا ہے تو سورج نہ سکڑتا ہے نہ پھیلتا ہے، اٹ از ان ایکویلیبریم. روشنی کے اہم موضوع کے اوپر تو ہم نے بات بس ابھی شروع ہی کی ہے. اگلے لیکچر میں آپ سے ڈیفریکشن اور انٹرفیئرنس اور دیگر معاملات کے اوپر بات کرنا ہوگی جو لائٹ کے ویو نیچر سے متعلق ہیں. مگر وہ مسئلہ جو اب میں نے تھوڑی دیر پہلے اٹھایا تھا اب بھی حل کرنا باقی ہے. کیا روشنی واقعی صرف لہریں ہیں یا یہ پارٹیکلز بھی ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے آپ کو تھوڑا اور انتظار کرنا پڑے گا. تو اگلے لیکچر میں میں اس کے جواب تک پہنچوں گا.